اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحا اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. اگر آپ کل کی طرح مجھے آج بھی ایک معذرت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، جن حضرات کو بھی درس و تدریس یا تقریر و خطاب کا کوئی تجربہ ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ کسی بھی درس سے یا خطاب سے قبل مقرر یا مدرس یا خطیب کو کچھ نہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے اپنے ذہن کو مرتب کرنے کے لیے. لیکن جیسے کہ سید صاحب نے آپ کو بتایا، آج شام اچانک جو خبر منصور احمد بٹلہ مرحوم کے انتقال کی ملی، اس نے جس طریقے سے اعصاب کو جھنجھوڑا، اس کی بنا پر یہ وقت میرا ایک ایسی کیفیت میں گزرا ہے کہ اپنے ذہن کو نہ صرف یہ کہ میں مرتب نہیں کر پایا، بلکہ اس سے پہلے اگر کوئی تانا بانا تھا بھی تو وہ بھی بہت ہل کر رہ گیا ہے. خاص طور پر یہ بات سامنے آئی کہ کل پوری نشست میں بٹلہ صاحب موجود رہے، اس سے اندازہ ہوا کہ ہماری یہ زندگی کتنی بے ثبات ہے، جس پر کہ ہم تکیہ کرتے ہیں، ادھار کھائے بیٹھے ہیں. کسی کے انتقال پر تھوڑی سی دیر کے لیے تو ضرور اعصاب کے اندر ایک جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ ابھی سید صاحب نے فرمایا، یہ بہت عارضی سی ایک بات ہوتی ہے. اور اب جیسے جیسے مادہ پرستی کا ہم پر غلبہ ہوتا جا رہا ہے، یہ وقفہ بھی تھوڑا ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہ کہ کسی کے انتقال پر چند دن ضرور اعصاب کا تاثر برقرار رہتا تھا، ہوتے ہوتے وہ چند ساعتوں تک بات آئی، اب میرا خیال ہے کہ وہ چند گھنٹوں یا چند منٹ تک کا معاملہ رہ گیا ہے. اس کے بعد پھر انسان اپنی مصروفیات میں اور اپنے معمولات میں اسی طرح مگن ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا. مجھے خاص طور پر اس کا بھی صدمہ ہے کہ میں اگر سے بھاگ دوڑ کر پہنچا کے میں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکوں، لیکن محروم نہیں، اس لیے کہ اطلاع جو ہے وہ ہمیں غلط پہنچائی گئی. 7:30 کا وقت ہمیں دیا گیا تھا، جبکہ نماز جنازہ ان کی مغرب کی نماز کے فوراً بعد تھی. بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے، میں پہنچا تو وہ ابھی جنازہ جا رہا تھا تو کندھا دینے کا موقع مل گیا. آپ میں سے بہت سے حضرات، میرا اندازہ یہ ہے کہ ان سے واقف ہوں گے، جو واقف نہیں ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں چند کلمات میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں. منصور احمد بٹلہ صاحب جو یہاں کی ایک معروف برادری ہے، پنجابی سوداگران کی پنجابی سوداگران دہلی کے نام سے جو معروف ہے، اس سے متعلق تھے. ان کے والد مرحوم بھی مذہبی مزاج کے اور دینی مزاج کے انسان تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی عمر کے آخری دور میں غلام احمد پرویز صاحب کے خیالات سے متاثر ہو گئے تھے. اپنی جگہ انہوں نے جو سمجھا خلوص سے سمجھا، اس کے ضمن میں انہوں نے بھرپور تعاون بھی کیا پرویز صاحب کے ساتھ. منصور احمد بٹلہ صاحب کا معاملہ یہ زندگی میں بہت سی تحریکوں کے ساتھ وابستگی پر رہا ہے، اور ان پر بھی یا تو اپنے والد صاحب کے زیر اثر یا خود جو بھی وہ ماحول تھا اس کے نتیجے میں کچھ اثر پرویزیت کا تھا. لیکن میں جس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں اس وقت علی رؤوس الاشہاد، وہ یہ کہ میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے تمام خیالات سے کلیتاً رجوع کر چکے تھے. چنانچہ زندگی کے اس دور میں انہوں نے جو مشن بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے ذرے کثیر کے سب کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا، ایک کتاب جو انہوں نے مرتب کی ایمان کے نام سے نوجوان نسل کو سائنٹیفک انداز میں اسلام کی بنیادی حقیقتوں سے روشناس کرانے کی کوشش، سال ہا سال انہوں نے محنت کی، کتنے ہی علماء سے اس پر نظر ثانی کرائی، کتنے ہی ادیبوں سے اس کی زبان کی اصلاح کروائی، اور بالآخر پھر انہوں نے اسے میرے حوالے کیا تھا کہ اگر تم اس میں کوئی فکری غلطی محسوس کرو تو اس کی اصلاح کر دو. میں نے اس کتاب سے کا مطالعہ کیا، بعض چیزیں اس میں درست تھیں، اور جہاں کہیں خاص طور پر پرویز صاحب کے فکر کے کوئی آثار مجھے نظر آئے میں نے انہیں وہاں سے نکال دیا. اور منصور بٹلہ صاحب نے پوری خندہ پیشانی کے ساتھ میری اس اصلاح کو اور تصنیف کو قبول کیا. چنانچہ بعد میں وہ کتاب کا شائع بھی ہوا ہے میری سند کے ساتھ. اور ان کے بے نفسی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اس کتاب کے پر اپنا نام شائع نہیں کرانا پسند کیا. وہ غالباً لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپا ہے اور تقسیم ہوا ہے اور ان کا بہت پیسہ اس پر صرف ہوا ہے، لیکن کوئی نام و نمود والی بات نہیں تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت خاص طور پر اس لیے کہ میں ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پایا، اس کی بھی کچھ تلافی ہو، ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں. اللہم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا. اللهم نور مرقده واكرم منزله والحقه بالصالحين. اللهم انه كان من عبادك خلقته وهديته للاسلام، وانه يحتاج الى مغفرتك، ومن يغفر الذنوب الا انت فاغفر له مغفره من عندك وارحمه انك انت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اب آئیے آپ کے درس کی طرف. آپ کو جو مطبوع ٹیکسٹ ملا ہے آیات مبارکہ کا، اس میں پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 65. یہ کل جو آپ کو کٹ ملی تھی اس میں بھی آیت درج تھی، لیکن مجھے تو اندازہ تھا کہ آپ حضرات کے پاس کل والا کاغذ نہیں ہوگا، لہذا اس کو آج دوبارہ اس میں شامل کر لیا گیا. تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم. قل، اے نبی فرما دیجئے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، على ان يبعث عليكم عذابا، اس پر کہ وہ تم پر عذاب نازل فرما دے، عذاب بھیج دے، من فوقكم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، اور پھر تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کی قوت کا مزہ چکھائے. انظر، اے نبی دیکھیے، کیسا مصرف الآیات، کیسے ہم اپنی آیات کو مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. کون، کیونکہ کل بھی سورہ روم کی جن آیات کا ہم نے مطالعہ کیا اور سورہ سجدہ کی جن آیات کا مطالعہ کیا، ان دونوں میں پہلی جو آیت تھی دونوں مقامات پر، اس میں عذاب الہی کا تذکرہ تھا. آج بھی پہلی آیت وہ ہے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. کبھی عذاب آسمان سے نازل ہوتا ہے، کوئی طوفان آ گیا، بارش آ گئی، جیسے کہ قوم نوح کے اوپر جو فرمایا گیا کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور پانی جو برسا ہے ماء منہمر، وہ موسلا دھار بارش میں جاری رہی ہے. بنیادی طور پر وہ ہے کہ جو اس قوم کے غرق ہونے کی سبب بن گئی، یا کہیں کوئی اور زوردار ہوا کا جھکڑ آیا جس کے ساتھ کنکر ایسی رفتار کے ساتھ آئے کہ انہوں نے گولیوں کا کام کیا، بلٹس کا کام کیا، اور قوموں کو تحس نحس کر دیا. اسی طریقے سے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی زمین دھس جاتی ہے. خط جو ہے یہ ان احادیث میں کہ جن میں قرب قیامت کی علامات بیان ہوئی ہیں، ان میں دو اہم خط ہیں کہ جن کا ذکر ہے. بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے رقبے میں زمین دھس جائے، اور ظاہر بات ہے کہ زمین جب دھسے گی تو جو کچھ ہے اس کے اوپر وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر گویا کہ ایک قبر کی، بہت بڑی قبر کی شکل جو ہے اختیار کرے گی. تو یہاں بھی فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. یہ تیسری شکل ہے عذاب کی، یا وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا، طبقاتی، ایک شعور، گروہی تعصب، قومی تعصب، نسلی تعصب، لسانی تعصب، یہ عصبیت ہے کہ اللہ کو نہ پھر آسمان سے کوئی عذاب بھیجنے کی ضرورت، نہ اللہ کو زمین سے تمہارے قدموں تلے سے کوئی عذاب نکالنے کی کوئی احتیاج، بلکہ تمہیں ہی آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو ٹکرا دے گا. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ، اور پھر تم ایک دوسرے کی قوت کو ایک دوسرے پر آزماؤ گے، ایک دوسرے کی تلواریں ایک دوسرے کی گردنیں کو کاٹیں گی، ایک دوسرے کے خنجر ایک دوسرے کے سینے کے اندر پیوست ہوں گے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. تصریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھمانا، یہ علم الصرف کہلاتا ہے، جس میں کہ ضربہ ضربہ ضربو ضربت، یہ چکی چلتی ہے، گردش کرتی ہے سیہوں کا یہ علم. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی بنیادی باتوں کو بہت سے مختلف اسالیب سے بیان کرتا ہے، دوہرا دوہرا کر، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، لیکن ہر مرتبہ اس میں اسلوب نیا ہوگا، رنگ نیا ہوگا. ایک پھول کا مضمو ہو تو 100 رنگ سے مانگو، یہ خاص شان ہے قرآن مجید کی. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے ہم کیسے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، غور و فکر سے کام لیں. اس لیے کہ یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کے ذہن کا ایک خاص سانچہ بن جاتا ہے، اور اس سانچے میں ایک خاص انداز میں بات کہی جائے تو اترے گی، سمجھ میں آئے گی. یہی بات کسی اور انداز میں کہی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر آپ ایک ہی انداز کو بار بار اس کو دہراتے رہیں گے تو ان لوگوں کے ذہن کے اندر تو وہ بات اتر جائے گی کہ جن کے ذہن کا سانچہ اس اسلوب سے مناسبت رکھتا ہے، لیکن باقی لوگ محروم رہیں گے. تو قرآن مجید اسلوب کو بدلتا ہے، انداز کو بدلتا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھے، 100 رنگ سے باندھتا ہے، تاکہ ہر سانچہ جو ہے اور ہر مزاج اور ہر ذہنی سطح کا انسان اس حقیقت کو پا لے کہ جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے واضح فرمانا چاہتا ہے. اب اس آیت پر غور کیجئے کہ ہم اس وقت اس تیسرے قسم کے عذاب خداوندی سے دوچار ہیں. پاکستان بنا، آج بھی ایک مضمون آپ نے پڑھا ہوگا، مسلم قومیت، ایک نعرہ تھا کہ جو پورے بر صغیر میں لگا، اور اس بر صغیر کا مسلم قومیت کے اس نعرے سے جس طریقے سے کہ طول عرض گونجا ہے، بہت سے لوگ تو یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کا اس وقت کا شعور کا دور نہیں تھا یا بعد میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہیں یہ اندازہ ہے کہ کس طرح یہ راجکماری سے درہ خیبر تک یہ نعرہ گونجا تھا. مسلمان ایک قوم، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے سماجی معاملات، ہماری تاریخی روایات، یہ سب مختلف ہیں ہندو قوم سے. ہم ایک قوم، یہ ایک قوم ہونے کا تصور تھا جس سے کہ اتنا بڑا معجزہ رونما ہو گیا، اور خاص طور پر اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کہ ہم نے وہ نعرے لگائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ان دو چیزوں کے نتیجے میں معجزہ رونما ہوا. میں تفصیل سے اس کو لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان نامی کتاب میں. لیکن اس کے بعد جو صورت ہوئی ہے کہ پہلے بنگلہ قومیت، ایک لنگوسٹک نیشنلزم اس نے چیلنج کیا اس مسلم قومیت کے کانسیپٹ کو. اس کے بعد اس وقت جو صورت ہے، ابھی جیسے کہ سید صاحب نے پھر آپ کو یاد دلایا، کوئٹے میں پٹھان اور بلوچوں کے مابین فائرنگ اور مسلح تصادم، پورے پنجاب کے طول و عرض میں شیعہ اور سنی فساد اور بدترین فساد پاکستان کی 40-41 سالہ زندگی کا، کراچی میں جو کچھ ہوا ہے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کے تصور سے یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چین نے مجھ سے حافظہ دے رہا. ان واقعات کو یاد کرنے کے ساتھ تو واقعات یہ کیفیت ہے کہ جو کل پر وارد ہوتی. یہ سب کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بأس بعض، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، عصبیتوں کے نئے طوفان جو ہے اٹھ کھڑے ہو، تم ایک دوسروں سے دست گریبان ہو جاؤ، تم ایک دوسرے پر اپنی قوت کا کی کوئی زور آزمائی کرو. یہ ہے وہ عذاب کی شکل کی جس کی درست میں نسبت آئے ہوئے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کل میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اگلی دو آیات میں اس کا پھر اشارہ آئے گا. پہلی بات جو میں نے کل بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ ایک مادہ پرست اور اللہ کو ماننے والے صاحب ایمان کے مابین ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مادہ پرست یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مادہ اور اس کی پراپرٹیز اور اس میں کیمیکل اور فزیکل چینجز اور فزیکل لا، ان کے تحت یہ آپ سے آپ رواں رواں ہے، یہ خود بخود آپ سے آپ، یہ سلسلہ اسباب و علل ہے اور اس کے نتائج و عواقب، اس کے نتیجے میں یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. جبکہ بندہ مومن اس کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک مدبر ہستی ہے، اللہ صرف خالق نہیں مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کر رہا ہے، اور وہ صرف اس کو پیدا کر کے علیحدہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے جیسے کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے، بلکہ اس نے پیدا کیا ثم استوى على العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. وہ تو ہر اس شے کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکل رہی ہے، جو قطرہ جذب ہوتا ہے اس کے علم میں، اور جو بھی کوئی کوپل پھوٹتی ہے، کوئی بیج جو ہے وہ پھوٹتا ہے اور اسے دو پتیاں برآمد ہوتی ہیں اس کے علم میں، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کے علم میں ہے، جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے وہ اس کے علم میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے بنیادی فرق ایک صاحب ایمان کا اور ایک ایسے شخص کا کہ جس کے ذہن و فکر پر مادہ پرست میں لحاظ کی چھاپ ہو گئی. وہ اگر مانے گا بھی اللہ کو تو وہ ایک ایسے اللہ کو مانتا ہے، ایک ایسے خدا کو مانتا ہے جو کریئٹر تو ہے، پیدا تو اس نے کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے سورہ حدید کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ ان کے ذہن میں خدا کا تصور یہ ہے کہ جیسے آپ نے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب آپ کا اس فٹ بال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر فرکشن نہ ہو، ہوا کی ریزسٹنس نہ ہو، زمین کی فرکشن نہ ہو، تو اب یہ فٹ بال چلتی رہے گی قیامت تک. ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن ان اسٹریٹ لائن انلیس ایکٹڈ اپون بائی ان ایکسٹرنل فورس، پہلا قانون ہے نیوٹن کا. تو یہ بات جان لیجئے کہ ایک تصور یہ ہے، اللہ نے بنایا تو تھا بنا کے، اب یہ خود بخود اس نے حوالے کر دیا ہے کچھ قوانین طبیعہ کے کہ اس کے تحت یہ آپ سے آپ رواں رواں. اور اکثر و بیشتر ہم میں سے بھی وہ لوگ ہیں اللہ کو ماننے کے باوجود ایک معطل اللہ کو مانتے ہیں کہ جس کا اس کائنات کی ورکنگ سے، ڈے ٹو ڈے ورکنگ سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا ہے. دوسری بات کہ قوموں پر ایک تو ہے انفرادی معاملہ، مجھے بخار آ گیا، مجھے بیماری ہو گئی، مجھے کوئی تکلیف پہنچ گئی، مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا، افراد کا معاملہ مختلف ہے. افراد کے لیے یہ بدلتے ہوئے حالات آزمائش کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ زندگی ہے ہی آزمائش کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس دیا خانے میں تیرا انتہا ہے، زندگی ہے ہی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو تکلیف اس دنیا میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتا ہے، وہ تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. متعدد احادیث صحیحہ میں یہ مضمون آیا ہے. انفرادی معاملات اور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ انفرادی جزا آخرت میں مل رہی، یہ دنیا افراد کے لیے کلیتاً دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. لیکن قوموں کا معاملہ مختلف ہے. اجتماعی سطح پر جو قوموں کی تقصیر، قوموں کی
کے جو بھی بے عملی کہہ لیں یا بد عملی کہہ لیں، اس کی سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جو حکمت قرآنی کی روح سے بہت اہم اصول کی حیثیت سے آپ کے سامنے رہنی چاہیے. اقبال نے اگرچہ بتمام و کمال نہیں لیکن بہت حد تک اس قانون کو بیان کر دیا ہے اپنے شعر میں کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو جواب. افراد کا معاملہ علیحدہ ہے، اس لیے کہ قیامت میں جو بھی ہمارا محاسبہ ہوگا وہ انفرادی ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں قوموں کا معاملہ نہیں ہے، انڈیویجول ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی. جو محاسبہ ہوگا قیامت کے دن وہ انڈیویجول ہے. کل حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ان پانچ چیزوں کا پورا پورا حساب دے کر ہی وہاں سے ہلنے کا امکان ہوگا، اس سے پہلے نہیں. اور وہاں یہ ہر ہر فرد کے ساتھ معاملہ ہوگا، جبکہ قوموں کا معاملہ جب اس دنیا میں چکا دیا جاتا ہے. یہاں پر جو قوموں پر عذاب آتے ہیں ان کی دو شکلیں ہیں، اس کو سمجھ لیجیے. قرآن مجید کے یہ اس کے فلسفے اور اس کے حکمت کے اہم اصول ہیں. ایک ہے آخری اور کلی ہلاکت، جیسے کہ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، یہ چھ وہ اقوام ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، لگ بھگ میرے اندازے میں کم سے کم 10 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. اس لیے کہ یہی وہ قومیں تھیں کہ جن کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے. یہ ایک رنگ بنتا ہے، اگر آپ جغرافیہ سامنے رکھیں اور نقشہ آپ کے سامنے آ جائے تو جزیرہ نما عرب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ادھر سے یہ خلیج فارس یا خلیج العربی جو بھی ہے، یہ بھی ایران اور عربوں کے مابین جو ہے یہ ایک ان کے مابین متنازعہ ہے مسئلہ، اور ادھر سے وہ بحر قلزم، اگر ان کو آگے بڑھائیں گے تو یہ تکون کی شکل میں اوپر جا کر مل جائیں گے. ایک ٹرائنگل وجود میں آئے گی جس کا بیس ہے جزیرہ نما عرب کا جنوبی جو ساحل ہے. یہ ہے عالم عرب، الجزیرہ یعنی جزیرہ نما عرب، اور ادھر عراق عرب، ادھر شام عرب. انہی میں وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اس ٹرائنگل کے ایپیکس پہ چلے جائیے، جو کردستان کا علاقہ ہے، یہ علاقہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا. اس ٹرائنگل کے بیس پہ آ جائیے، وہ جو براڈ بیس ہے وہ علاقہ تھا قوم ہود کا، یعنی قوم عاد، جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے. اس ٹرائنگل کا جو ویسٹرن جو اس کا سائڈ ہے، اس میں اب تین قوموں کا ذکر آتا ہے. سب سے نیچے قوم ثمود، سب سے جنوبی علاقے کے اندر، اگرچہ جزیرہ نما عرب کا وہ شمال مغربی کونا بن جاتا ہے. ذرا اوپر چلیں گے مدین کا علاقہ جہاں قوم شعیب آباد تھی، ذرا اوپر جائیں گے ڈیڈ سی کے ساحل پر صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور اس سے ذرا بائیں طرف ہٹیے اور سیرائے سینا کو کراس کیجئے تو مصر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. حضرت ابراہیم پیدا عراق میں ہوئے، عراق سے ہجرت کر کے شمال کی طرف شام میں گئے، وہاں سے پھر جنوب کی طرف آ کر فلسطین میں انہوں نے اپنا مسکن بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرا اور جنوب میں جا کر بادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، انہیں وہاں آباد کر. اب یہی اقوام ہے جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے. یہ اصل میں اس لیے نہیں کہ اور اقوام پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، بلکہ صرف ان قوموں کا ذکر ہے جن سے اہل عرب واقف تھے. باقی یہ کہ اور بہت سی اقوام ہیں، جیسے قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قومیں بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، اور ایسے بھی بہت سے رسول آئے دنیا میں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں. ان قوموں پر جو عذاب آیا، عذاب استیصال، وہ عذاب ہوتا تھا کلی عذاب، ایکسٹرمینیشن، کلی خاتمہ، جڑ بیخ و بن سے اکھیڑ پھینکنا. لیکن یہ عذاب صرف رسولوں کی بعثت کے ساتھ متعلق ہے. رسول آتے تھے، آخری درجے میں اتمام حجت کرتے تھے، اور جب ان کی دعوت کو قبول کرنے سے لوگ انکار کرتے تھے تو گویا کے ثابت کر دیتے تھے کہ ان میں سرے سے کوئی خیر موجود نہیں، یہ خیر سے بالکل خالی ہو چکے ہیں، یہ گویا کہ اب زمین کی پیٹھ پر ایک بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں. نوع انسانی کے جسد اجتماعی کا وہ گلا سڑا بازو ہے کہ جس کو کاٹ دینا، ایمپیوٹیٹ کر دینا ہی نوع انسانی کے حق میں مفید ہے. لہذا اس قوم کو ایکسٹرمینیٹ کر دیا گیا، یہ ہے عذاب استیصال. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد اب اس کی کوئی شکل نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ حضرت مسیح جن کی طرف بھیجے گئے تھے یہود، ان پر یہ عذاب آئے گا. لیکن یہ گویا کہ حضور کی بعثت سے قبل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ایک ججمنٹ ہے کہ جو ڈیفرڈ ہے، صرف منتوی ہے، اس کا ظہور بعد میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ان کا تعلق جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے. اب رہ گیا چھوٹے عذاب کا معاملہ. یہ چھوٹے عذاب ہے کہ جن کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں، اور جیسا کہ کل ہم نے پڑھا کہ وَلَا نُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں لازمن مزہ چکھائیں گے قریب کے عذاب کا یا چھوٹے عذاب کا. ادنا قریب کو بھی کہتے ہیں اور اعلیٰ کے مقابلے میں بھی ادنا آتا ہے. وہ ادنا کیا ہے؟ جو ذرا ہلکا ہے، تھوڑا ہے، کمتر ہے. چھوٹے اور کمتر اور قریب کے عذاب ہم بھیجتے رہیں گے، شاید کہ یہ جاگ جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں. اور ایک بات میں کل عرض کر چکا ہوں، امت مسلمہ پر جزوی طور پر اس نوعیت کا عذاب آ سکتا ہے، کلی طور پر نہیں آ سکتا. اس کی مثال اسپین کی ہمارے سامنے موجود ہے. وہاں کا نقشہ بین ہی وہی ہے جو عذاب استیصال کے ضمن میں قرآن مجید میں بار بار آیا کہ کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، ان میں بسنے والے باقی نہیں رہے. قطع تابر القوم الذین ظلموا، اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جس نے کہ شرک اور کفر کے رنگ سے اختیار کی. اس وقت جو حالات ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ جھنجھوڑنے کی یہ مہلت ایسا نہ ہو کہ ختم ہونے والی. ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، جگاتا ہے پے بپے. مشرقی پاکستان کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، ہوش میں نہیں آئے. اب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب پھر جو ذرا ایک وقفہ آیا ہے، آرام ہے. اگر بازار ذرا کچھ مندا پڑ گیا تھا تو اب پھر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. آمد و رفت میں اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تھی تو اب پھر وہ چہل پہل ہے، یا وہ ذہاب ہے. اگر اس میں آ کے پھر ہم گم ہو گئے تو اصل میں ہم اس قانون کی زد میں آ جائیں گے جو کل میں سورہ انعام کے حوالے سے بھی بیان کر چکا ہوں. وہ آیات میں آپ کو سنا دوں، صرف بیان نہیں کروں گا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے اس عذاب استیصال کے ضمن میں بھی کہ جب بھی کسی رسول کو وہ بھیجتا تھا تو قوموں کو ہوشیار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، کچھ قحط آ گیا، کچھ سیلاب آ گیا، کچھ زلزلہ آ گیا، تاکہ یہ نیند کے ماتے جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے. جو مدہوشی کثرت کی وجہ سے ان پر کثرت ہے، فراغت ہے. وہ حدیث مجھے یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا. اگر دنیا میں انسان کو رزق ملے، کم ملے لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، دست سوال کسی کے سامنے دراز نہ کرنا پڑے، اپنی عزت نفس کا ڈھیلا نہ کرانا پڑے، لیکن ہو کم جس سے کہ کفایت ہو جائے، تو یہ رزق بہتر ہے اس رزق سے کہ جو کثیر ہو، فراوانی کے ساتھ ہو، با فراغت ہو، لیکن اس کے نتیجے میں غفلت طاری ہو جائے. ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا. اگر زیادہ دولت ہوگی، فراوانی ہوگی، عیش ہوں گے، ہر چیز بسہولت دستیاب ہو رہی ہوگی، تو غفلت طاری ہوگی، مدہوشی آئے گی. تو اس قسم کی کیفیت میں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب نازل فرماتا رہا ہے. تو فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے تکلیف آئی، تو وہ گڑ گڑاتے، ان میں عاجزی پیدا ہوتی. ہوا یہ کہ ولیکن قست قلوبہم، دل اور سخت ہوتے چلے گئے. ہم میں سے ہر شخص ذرا جھانکے اپنے اندر اور اپنے ماحول کا جائزہ لے کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ کیا میں نہیں یہی نقشہ رائٹنگ آن دی وال کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں موجود نہیں، کہ بجائے اس کے کہ کچھ ہوش میں آئے، ہماری گویا کہ قوت برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اب گویا کہ اس سے بڑے واقعے کے لیے ہم تیار ہیں ذہنن، اس سے کوئی اور بڑی خونریزی ہو جائے تو ذہنن ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت نہیں. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور اس کے بعد اللہ تعالی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم پھر وہ ساری چیزوں کے ان پر دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ اور مست ہو جائیں، اب الٹا غفیل ہو جائیں، اب پاؤں پھیلا کر سو جائیں، پھر اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں. اس وقت ہمارے حالات کیا ہیں؟ ایک طرف ہماری مغربی سرحد پر جو شدید خطرات تھے، آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بھی کچھ ٹینشن جو ہے کچھ ریلیز ہو رہا ہے، کچھ جنیوا ٹاکس ہیں، کچھ گفتگویں ہو رہی ہیں. اگرچہ وحشیانہ بمباری ہوئی ہے، میران شاہ پر جو ہوئی ہے اس سے پہلے اس پورے سلسلے میں نہیں ہوئی، اتنی وحشیانہ، لیکن اس کے باوجود آن دی ہول پوری قوم ذرا ریلیف محسوس کر رہی ہے کہ شاید یہ قضیہ اب حل ہو جائے، اور وہ خطرہ بڑا شدید جو تھا وہ شاید اس میں کوئی کمی آ رہی ہے. مشرقی سرحد پر جو انتہائی تھریٹننگ پوسچر بھارت نے اختیار کر لیا تھا، اس کے بارے میں بھی اب وہ آخری دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ڈینجر زون ہے شاید ہم اس سے نکل رہے ہیں. ایک ریلیف ہمیں ایکسٹرنلی بھی محسوس ہوا، اندر بھی اب اللہ کے فضل و کرم سے جو حوادث ہوتے رہتے ہیں معمولی وہ تو ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور بہت بڑا حادثہ ہمارے ہاں اس وقت نہیں ہوا ہے. لیکن اس کیفیت کو غنیمت سمجھ کر کمر کس کے تلافی مافات پر اگر ہم آبادہ نہ ہوئے، بلکہ یہ کہ پھر ہم اسی طرح غفلت کے اندر پھر اسی طرح نیند لمبی تان کر سو گئے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جیسا کہ میں کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، ہر چیز کو دہرانے کا وقت نہیں ہے، کہ شاید پھر اب ہم اس آخری عذاب ہی کے منتظر ہیں. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آیا ہے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. کچھ قوموں کے اوپر غفلت کی یہ عالت تاریخ ہو جاتی ہے. میں اب اگلی دو آیات جو ہیں ذرا اسی مضمون کی، وہ سورہ آراف میں بھی دیکھ لیجئے. اور چونکہ ہماری ان محفلوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے، اس کے اسالیب سے، اس کے انداز بیان سے ایک مناسبت جو ہے ذہنی اور فکری قائم ہو جائے، تو ذرا نوٹ کیجئے کہ سورہ انعام اور سورہ آراف یہ جوڑے کی شکل میں ہیں. یہ دو مکی صورتیں مصحف میں ساتھ ساتھ ہیں. وہ مضمون جو ہم نے پڑھا سورہ انعام کے حوالے سے وہی یہاں بھی آ رہا ہے. یہ آیات نمبر 94 اور 95 ہے سورہ آراف کی. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، دیکھیے وہاں تھا لفظ رسول، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یہاں رسول کے بجائے لفظ نبی آیا ہے. اسلوب بدلے گا، الفاظ بدلیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں، کسی بھی آبادی میں کسی نبی کو، مگر ہم نے پکڑا اس بستی والوں کو تکلیفوں سے اور فقر و فاقہ کی مصیبتوں سے. لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ تضرع، اخبات، عاجزی، گڑ گڑانے کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، سرکشی، تمرد، یہ جو ان کے اندر گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، غفلت کے پردے جو ہیں گہرے اور دبیز ان کے اوپر طاری ہو گئے ہیں، شاید کہ وہ نکل آئے. لعلہم یضرعون ثم، اس کے بعد بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے اس برائی کی جگہ بھلائی بدل دی. اب ان کے اوپر پھر فراغت کا دور آ گیا، اب پھر وہ خطرات کے بادل جو ہیں وہ چھٹ گئے، وہ جو اندیشے نظر آ رہے تھے سامنے وہ سب کے سب جو ہے ذرا نگاہوں سے دور ہونے لگے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، یہاں تک کہ اب وہ پھلے پھولے، اب پھر کاروبار ہے، اس کی چہل پہل ہے اور رونقیں ہیں اور لین دین ہے اور ایاب و ذہاب ہے اور آمد و رفت ہے. وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء، ابھی جو سید صاحب نے حوالہ دیا انہوں نے کہا یہ تو آتی ہی رہتی ہیں بھائی، تکلیفیں بھی آتی ہیں، کشادگی بھی آتی ہے، ہمارے آبا و اجداد پر بھی آتی تھی، یہ تو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے. کہاں کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کا عذاب تھا، یہ کوئی ہمیں جگانے کے لیے کوئی بات آئی تھی. قد مس آبانا الضراء والسراء، ہمارے آبا و اجداد پر بھی اس طرح کی بدلتی ہوئی کیفیات وارد ہوتی رہی ہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، ایک ریلا آیا تھا، حوادث کا آتے ہی رہتے ہیں حوادث. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اگلے الفاظ ہیں جو مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہیں. فاغتناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک اور انہیں اس کا ہوش بھی نہیں تھا. گمان نہیں تھا کہ کہاں سے پکڑ آ جائے گی، کدھر سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ دھمکے گا۔ تو یہ دو مقامات پر ہم مضمون آیات اور دو صورتیں کہ جو ایک جوڑے کی حیثیت سے ہے قرآن مجید میں، ساتھ ساتھ الانعام اور الاعراف، ان دونوں میں اس مضمون کا اس وضاحت کے ساتھ آنا یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جس صورت حال سے ہم اس وقت دو چار ہیں کہ ذرا اس کیفیت سے کچھ نجات ملی ہے، کچھ سائی آف ریلیف جو ہے وہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنے سامنے سورہ انعام کی وہ آیات اور سورہ اعراف کی آیات رکھنی چاہیے۔ اب آئیے تیسرے مقام پر، یہ ہے اصل میں جو آج کا درس ہے وہ ان آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، کرنا کیا ہے، دو باتیں کل بیان ہو چکی ہیں اور آج تیسری بات کی وضاحت کے لیے میں نے اس مقام کا انتخاب کیا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں اور اپنی کتاب میں بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہر مرض کے بارے میں کوئی بھی ماہر طبیب اور کوئی بھی معالج، کوئی ڈاکٹر دو چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے، اصل مرض کیا ہے اور اس کا اصل علاج کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس وقت مریض کو کیا تکلیف ہے، فوری کمپلیکیشنز کہ اگر ان کو درست نہ کیا گیا تو مریض کی جان کا خطرہ ہے، یہ ہے دوسری چیز کہ جس کو لازماً سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک شخص کو بخار ہے، 106 درجے کا بخار ہے، اگر 100, 99, 101 بخار چل رہا ہے تو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں کہ کوئی ابھی دوا نہ دی جائے، ابھی ہم ذرا انویسٹیگیشن کر لیں، فلاں ٹیسٹ کر لیں، فلاں چیز دیکھ لیں، جو صحیح صحیح مرض ہے اس کی تشخیص ہو جائے، اس کا علاج کریں گے۔ لیکن اگر 106 بخار ہو گیا ہو تو اب ہر تشخیص جو ہے وہ پینڈنگ رہے گی اور فوراً آپ اس بخار کو اتارنے کی فکر کریں گے، اس لیے کہ یہ بخار تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، آپ کی وہ ساری تحقیق اور تفتیش سے ادھر ہی رہ جائے گی۔ بالکل یہ معاملہ ہے اس ملت اسلامیہ پاکستان کا کہ ایک ہے اصل سبب اور اس کا اصل علاج، اور ایک ہے وہ ثانوی کمپلیکیشن جو پیدا ہو گئی ہے جنہوں نے صورتحال کو نہایت پیچیدہ بنا دیا ہے، جس کے بنا پر ہمارا جسد ملی بالکل جاں بلب ہے، بالکل قبر کے دروازے تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ ساری عصبیتیں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، اگر پانچ قومیتیں تھیں تو اگر چار تھی تو پانچویں کو بھی آپ کسی دلیل سے رد نہیں کر سکتے، اور پانچویں ہو سکتی ہے تو چھٹی کو بھی آپ کسی دلیل سے رد نہیں کر سکتے۔ یا تو مانیے کہ آپ نے اگر پہلے چار قومیتوں کا لفظ استعمال کیا تو وہ غلط تھا، لیکن اگر آج تک اس کے اوپر کسی نے نقیر نہیں کی تو حق پہنچتا کسی کو کہ وہ اپنی کسی اور بنیاد کے اوپر اپنی قومیت کو علیحدہ تسلیم کرانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن یہ سب وہ سمپٹمز ہیں، یہ اصل مرض نہیں ہے۔ یہ ساری عصبیتیں لسانی اور نسلی عصبیتیں یا صوبائی عصبیتیں، یہ مختلف اس کے عنوانات ہیں، یہ سب در حقیقت کمپلیکیشنز ہیں۔ پھر یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو ناانصافیاں ہیں، معاشی ناانصافیاں ہیں، انگریز جو نظام چھوڑ گیا تھا، جو جاگیرداری نظام جو کا تو ہم نے قائم رکھا، دو مرتبہ صرف سنار کی ٹھک ٹھک کی طرح اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، جس سے بنیادی طور پر اس کے لیے تو ضرورت تھی لوہار کے ہتھوڑے کی جو اس پورے کے پورے نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، وہ سنار کی ٹھک ٹھک سے اس کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوا۔ وہ جو پیر تسمہ پا کی طرح وہ جاگیردار اور زمیندار جسد ملی کے اوپر سوار ہے، انہی کے بیٹے ہیں کہ جو گولڈن اسپونز لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کا بچہ کتنا ہی وہ ذہین ہو اسے تعلیم نہیں مل سکتی، اور کتنا ہی ذبی ہو اس وڈیرے کا اور جاگیردار کا اور بڑے زمیندار کا اور سرمایہ دار کا بیٹا، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ناانصافی، آخر اس کا رد عمل تو ہوگا۔ غالباً حضرت علی کا مقولہ ہے یہ کہ ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، جہاں ظلم ہوگا وہ ظلم کا رد عمل ہوگا، اس کے نتائج نکلیں گے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں اس وقت، میں نے ان سے گفتگو بھی کی ہے، ان کے بارے میں اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے، اس کے ضمن میں اپنی سفارشات بھی اپنی اس کتاب میں دی ہیں، لیکن اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے اصل مرض۔ اصل مرض کیا ہے؟ اسلام کے نام پر ایک ملک ہم نے بنایا اور اسلام ہی کو اس کے اندر نہ قائم کیا، نہ غالب کیا، نہ نافذ کیا، نہ رائج کیا۔ عملاً اسلام سے ہم آج 1947 کے مقابلے میں زیادہ دور ہیں، ہماری عملی جو ہے وہ موت کی کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ کجا یہ کہ ہم یہاں پر اسلام کو ایک نظام اجتماعی کی شکل میں، اس کے نظام عدل و قسط کو نافذ کرتے، ان ناانصافیوں کا ازالہ ہوتا، جو بھی حقوق انسان کو اسلام دیتا ہے وہ حقوق یہاں کے شہریوں کو ملے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ برعکس ہوا ہے. اب یہاں اصل مسئلہ یہی ہے کہ اسلام یہاں پر نہیں آیا، اس خلا میں یہ ساری آندیاں اور یہ طوفان اور یہ بگولے اور یہ سائیکلون یہ سب کے سب اس کی وجہ سے آئے ہیں. علاج اس کا ایک ہی ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، اسی کام کے لیے ہمیں قبر کسنی ہوگی. جیسا کہ کل کی ہم نے سورہ روم کی آیت میں دیکھا، فاقم وجہک للدین القیم، اپنے رخ کو دین کی طرف کر لو پوری طرح، وہ دین قائم ہے اور اسے تم قائم کرو، اپنی جگہ وہ قائم ہے، قائم و دائم ہے. میں نے ابھی حال ہی میں لاہور میں ایک تقریر کی، اس کا موضوع تھا احیاء اسلام. میں نے کہا احیاء اسلام در حقیقت اگرچہ بعض احادیث میں یہ اصطلاح آئی ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ اسلام کبھی مردہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے احیاء کی ضرورت ہو. اصل میں احیاء اسلام کے معنی کیا ہے کہ ہماری نسبت مردہ ہو گئی ہے اسلام کے ساتھ، ہمیں اپنی اس نسبت کو زندہ کرنا ہے، اس نسبت کو تازہ کرنا ہے. لہذا دین تو قائم ہے، اس دین کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس کے متعدد ضمانتیں اللہ نے دے دی ہیں. سب سے پہلے تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اللہ نے ضمانت دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حالانکہ قرآن جیسے اللہ نے نازل فرمایا، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی. انا نحن نزلنا الذکر کا اطلاق تو تورات پر بھی ہوگا، انا نحن نزلنا الذکر کا اطلاق انجیل پر بھی ہوگا، انا نحن نزلنا الذکر کا اطلاق صحف ابراہیم پر بھی ہوگا، انا نحن نزلنا الذکر کا اطلاق زبور پر بھی ہوگا. لیکن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ صرف اس الذکر کے لیے، الخدا کے لیے. پہلی ضمانت یہ ہے. دوسری ضمانت حضور کی حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر مجددین پیدا کرتا رہے گا، یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے دین کو تازہ کرتے رہے گی. اس پر جو خارجی اثرات آ جائیں گے، اس کے روح انور پر جو گرد و غبار آ جائے گا، اسے ہٹا کر صاف کر کے دھو کر اس کا اصل روح انور جو ہے اس کو پھر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے. اور تیسری ضمانت یہ بھی ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے، تاکہ جو بھی طالب حق ہو وہ یہ عذر اللہ کے ہاں پیش نہ کر سکے. کوئی رہا ہی نہیں تھا، تاریکی اتنی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی طرف رجوع کر کے ہم تیرے دین کو سمجھ سکتے. تو اللہ نے یہ ذمہ تو لے لیا ہے. اب یہ کہ ہمیں اپنی اس نسبت کو تازہ کرنا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے. اقامت دین، ابھی حال ہی میں جو مضمون میرا چھپ چکا ہے، اقامت دین ہی کے لیے تکبیر رب کا لفظ ہے، اسی کے لیے غلبہ دین ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی کے لیے اس وقت کی اصطلاح جو ہے وہ انقلاب ہے، اسلامی انقلاب. دوسری بات کل کے درس میں جو واضح ہو چکی وہ کیا ہے، اس کا اساسی منہاج کیا ہے. وہ اساسی منہاج قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تربیت، قرآن کے ذریعے تبلیغ، قرآن کے ذریعے تذکیر. میں نے ایک لفظ استعمال کیا آپ نے اس کتاب کے اندر جس کا میں نے کل حوالہ دیا تھا کہ حضور کا اعلی انقلاب یہ قرآن ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سورہ بیدہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ. اور چار جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ذرا ذرا سا فرق ہے، سورہ بقرہ میں دو دفعہ، سورہ آل عمران میں ایک مرتبہ، سورہ جمعہ میں پھر بڑے گمبھیر انداز میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو دعوت قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں اپنے خیال میں اور قرآن کو بائی پاس کر رہے ہیں تو یہ طریق محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طریق محمدی، تبلیغ محمدی وہی ہے جو اس قرآن کے ذریعے ہو. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے کا ایک ہی آیت پہنچاؤ. تبلیغ کا موضوع جو ہے، سبجیکٹ آف تبلیغ، اس قرآن. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یاد دہانی کرانی ہے، نصیحت کرنی ہے قرآن کے ذریعے کی. سورہ یونس میں فرمایا، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، موعظہ بھی یہ، ہدایت بھی یہ، رحمت بھی یہ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر شفاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ بھی یہ. حب مال ہے، حب دنیا ہے، دنیا میں اقتدار کی طلب ہے، دولت سے محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، یہ ہے اصل امراض. ان سب کا ازالہ کرنے والی کتاب یہ ہے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے، یہ تزکیہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است. ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے علامہ نے، حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے وجود میں ایسے سرایت کر جاتا ہے اور اس طرح گھومتا ہے پورے وجود میں جیسے کہ خون. ہمارا ایک سیل بھی اگر خون سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے گا، اس کی پوری زندگی کا دار و مدار جو اس خون کی گردش سے ہے. تو ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، اس کا ترجمہ کیا ہے اقبال نے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است. اب جو چیز اس طریقے سے تمہارے وجود میں سرایت کر گئی ہو تو کیسے مارو گے، کیسے ختم کرو گے؟ زاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو تمہارے دل کی گہرائیوں میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے. اب اس کے بعد اس کا علاج تجویز کرتے ہیں. خوش طرح باشد مسلمانش کنی، کشتے شمشیر قرآنش کنی. بہتر راستہ یہ ہے، زیادہ مؤثر راستہ یہ، اسے مسلمان بناؤ ابلیس کو، اور اس کو مسلمان بنانے کا ذریعہ اس قرآن کی تلوار سے اس کو مارنا ہوگا. یہ بھی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا. اب آپ ذرا اندازہ کیجیے، علامہ اقبال کے اشعار کو پڑھ کر ہم اس لیے جھوم جاتے ہیں، یہ ہمارے دل کے تاروں کو اس طریقے سے چھیڑتے ہیں کہ دو حدیثوں کا مضمون ہے جو یہاں پر انہوں نے اپنے خاص پیرائے میں، شاعرانہ انداز میں، فصاحت و بلاغت کے ساتھ دو حدیثوں کو سمو دیا. کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک ساتھ ایک شیطان ہوتا. اب لوگ حیران ہوئے، کسی نے بڑی ہمت کی، صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ اگر چپ رہتے تو یہ حکمت کا یہ موتی ہمیں کیسے ملتا. انہوں نے پوچھ لیا دبی الفاظ میں کہ حضور، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ جب قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. یہ ہے وہ خوش طرح باشد مسلمانش کنی. ابلیس کو مار نہیں سکتے تم، اسے مسلمان بناؤ، اپنا شیطان اسے مسلمان بناؤ، اور مسلمان بنانے کا ذریعہ یہ قرآن ہے. کچھ تئے شمشیر قرآنش کنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مقصد ہے اقامت دین، جو ہمارے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، جو اصل علاج ہے وہ وہی ہے. میں عارضی علاجوں کی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، مستقل حل واقعی جو ہمارے اس مرض کا مداوع کر دے وہ ایک ہی ہے. اسلامی انقلاب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، اسے تکبیر رب کہہ لیں، اسے غلبہ دین کہہ لیں، اسے قیام نظام مصطفیٰ کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، وہ تو عباراتنا شتا و حسن کا واحد، مفہوم ایک ہے، اصطلاحات مختلف ہیں. اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دعوت بذریعہ قرآن. اس دعوت کو جو قبول کرے، اب ان کی تربیت اور تزکیہ بذریعہ قرآن، یہ دونوں کام. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو اشعار سنائے تھے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، کشتہ اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور جو میں نے اکبر الہ آبادی کا شعر آپ کو سنایا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. آپ کو پختہ لوگ چاہیے، پختہ کیسے ہوں گے؟ وہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے. تو دعوت بذریعہ قرآن، تربیت بذریعہ قرآن. تیسرا مرحلہ ہے تنظیم. اس وقت میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، صرف گنوا رہا ہوں. تنظیم جماعت، حزب اللہ، ایسی ڈسپلن جماعت، سمع و طاعت جس کا عنوان ہے فاسمعوا واطیعوا، ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی لوز آرگنائزیشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی ادارہ نہیں. انجمن کے ذریعے تبلیغ ہو سکتی ہے، انجمن کے ذریعے علمی کام ہو سکتے ہیں، اکیڈمک ورک ہو سکتے ہیں، انجمن و اداروں کے ذریعے سے اصلاحی کام، کوئی ریفارمیشن، کوئی کسی طرح کی سماجی اصلاح کا کام، یہ ہو جائے گا. لیکن انقلاب، اقامت دین اور وہ نظام عدل و قسط قائم کرنا جو قرآن دیتا ہے، یہ ایک ایسی جماعت کے بغیر ناممکن ہے کہ جس کے اندر ڈسپلن ہو، ٹوٹل کمٹمنٹ والے لوگ جو فل ڈیووشن کے ساتھ آئیں اور پھر فلی ڈسپلن. یہ میں صرف اس وقت ایک شرط لازم کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں، یہ مضمون اس وقت نہیں چھیڑ رہا کہ وہ جماعت کیسے وجود میں آئے گی، اس کی اساس کیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک مستقل مضمون ہو جائے گا. یہ ساری تمہید ہے اس بات کی کہ فرض کیجئے کہ یہ تینوں باتیں پوری ہو گئیں، دعوت کا مرحلہ بھی طے ہو گیا، معتدم تعداد میں لوگوں نے قرآن کو ذہناً شعوری طور پر قبول کر لیا، قرآن کی دعوت ان کے قلوب و اذہان کے اندر جاگزی ہو گئی نمبر ایک، پھر ان کا تزکیہ بھی ہو گیا، انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، دین کے منافی جو چیزیں ان کی زندگیوں میں تھیں ان کو انہوں نے اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، پھر یہ کہ وہ ڈسپلن بھی ہیں، منتظر ہیں حکم کے، جو حکم ملے اس کے لیے وہ تیار ہیں، یہاں تک کہ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فائنل جو ہوگا وہ ایکٹ جس کے ذریعے سے کہ کسی نظام باطل کو بے خبون سے اکھاڑا جائے، وہ عمل کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ سوال جس کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ان تمام معاملات کے اندر اصل سورس قرآن مجید ہے، یا حدیث رسول ہے، یا سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میرے نزدیک یہ دو چیزیں جدا نہیں ہیں، یہ قرآن متلو ہے، مصحف ہے، اور وہ قرآن مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ. اب اس کا عنوان جان لیجئے، وہ آخری اقدام جو ہے وہ ہے نہی عن المنکر، بدی سے روکنا. اور بدی سے روکنے کے معاملے کو حدیث نبوی میں تین درجات میں رکھا گیا. پہلا درجہ تو جو سب سے کم تر ہے، کم ترین ہے، جس سے نیچے ایمان ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو، آپ کو اپنے دل میں تنگی محسوس ہو، گھٹن تو ہو، احساس ضیاں تو ہو. اگر یہ بھی نہیں اور وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا، تو ایمان ہے ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق. حدیث سن لیجئے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے. یہاں ہاتھ استعارہ ہے قوت کے لیے، طاقت کے ساتھ روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِ ہی، تو اپنی زبان کے ذریعے سے روکے، تلقین تو کرے، تبلیغ تو کرے، کہے تو صحیح، خوش آمد ہی کرے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، لیکن یہ کہ اس پر خاموش نہ رہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی، یا اپنے اندر ہمت نہیں، یا خارج میں سپریشن اتنی ہے اور اس طریقے سے زبانوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ بولنا بھی ممکن نہیں ہے، تو فبِ قلبِ ہی، تو اپنے دل کے ذریعے سے. اور وہ کیا ہے؟ کم سے کم احساس ضیاں اس کے اوپر گھٹن محسوس ہو. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے کہ آپ کا کوئی بچہ اگر بیمار ہے اور آپ نے سارے علاج کرا لیے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، بچے کو آرام نہیں آ رہا، وہ تڑپ رہا ہے، تو کیا آپ اس کے بعد پاؤں پھیلا کر سو جائیں گے؟ کیا صدمہ نہیں رہے گا؟ آپ کو پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، جو میرے بس میں تھا میں کر چکا، لیکن وہ صدمہ، وہ گھٹن تو باقی رہے گی. اگر وہ صدمہ بھی نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر آپ واقع کر اس بچے کے باپ نہیں ہیں، آپ کا اس کے ساتھ وہ تعلق پدری نہیں ہے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب انسان یہ بھی محسوس کرے میں کچھ نہیں کر سکتا، تب بھی گھٹن ہو، دل کے اندر ایک صدمہ ہو، غم ہو، رنج ہو. یہ ہے کم سے کم شرط ایمان کی. اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس نہی عن المنکر کے لیے ایک مثال دی ہے سورہ آراف میں اللہ تعالی نے، ایک سابقہ امت کے ایک واقعے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ، اب نکال لیجئے آپ کے سامنے وہ متن ہے، وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اور اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، یہ قصہ چل رہا ہے سورہ آراف میں اہل کتاب کا، یہود کا، یہود کے ساتھ رد و قدح جو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گفت و شنید ہے، وہ اعتراضات کر رہے ہیں، حضور کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، قرآن مجید میں ان کے جوابات نازل ہو رہے ہیں. اسی رد و قدح میں یہ واقعہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا، ذرا ان سے پوچھئے، ان کی تاریخ کا وہ واقعہ انہیں یاد دلائیے، وہ بستی کے جو ساحل سمندر پر آباد تھی، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بحر پر موجود تھی، یعنی عین ساحل سمندر پر کوئی بڑا شہر تھا. اور یہاں صاحب کے ساتھ میں وضاحت کرتا جاؤں کہ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، تقریباً 1000 سال قبل مسیح، آج سے اندازہ کیجئے تو 3000 سال تقریباً آج سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. بنی اسرائیل کا ایک بڑا قبیلہ ایلات کی بندرگاہ، جو عقبہ کی بندرگاہ ہے، وہ ایلات بھی کہلاتی ہے، ایلا بھی کہلاتی ہے، عقبہ بھی کہلاتی ہے. اور اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ ابھی میں نے نقشہ تھوڑا سا، ایک خیالی سا اس کا ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھا تھا خاکہ، تو اس میں رکھیے کہ یہ جو بحر قلزم ہے جو افریقہ کو عرب سے جدا کرتا ہے، یہ شمال میں جا کر اس طرح وی کی شکل میں دو خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بائیں طرف مغربی خلیج جو ہے وہ خلیج سوئز ہے، وہیں سے پھر سوئز کینال ہے جو پورٹ سعید کی طرف نکل جاتی ہے. دائیں طرف جو ہے مشرقی خلیج، یہ خلیج عقبہ ہے. اس خلیج عقبہ کی ٹپ پر جا کر یہ جگہ ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں یا ایلات، پرانا اس کا نام ہے ایلا یا ایلات، اور یہ ایک بہت بڑا شہر تھا. اور یہاں کے لوگوں کا جو پیشہ تھا ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا، سمندر کے کنارے آباد ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہود کی جو شریعت ہے اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ سبت کا حکم بہت سخت تھا، ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی انہیں کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ زراعت نہ تجارت، کوئی کام نہیں، نہ دکان پہ بیٹھنا، بلکہ وہ پورا دن جو تھا ان کے ہاں وقت تھا واعظ، تذکیر، نصیحت، عبادت، ذکر، اس کے لیے 6 دن کام کرو، 1 دن اللہ کے لیے رکھو، اس دن تمہیں کوئی کام دنیاوی کرنے کی اجازت نہیں. شریعت محمدی میں علی صاحب الصلوۃ والسلام یہ حکم بہت مختصر بھی ہو گیا ہے اور بہت آسانی اللہ نے کر دی ہے. یہ حکم اسینشلی تو باقی ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ، جمعے کے دن اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک یہی حکم ہے. اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز ادا ہو چکے تو تمہیں اجازت ہے زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. لیکن یہود کے ہاں پورا یوم سبت جو ہے یہ اس اعتبار سے تعطیل کا دن تھا کہ کوئی دنیاوی کام آپ نہیں کر سکتے، سارا وقت لگائیے عبادت میں، ذکر میں، یاد الہی میں، واعظ میں، نصیحت میں. تو فرمایا کہ اذ یعدون فی السبت، وہ قوم جو وہاں ایلا میں لوگ آباد تھے، قبیلہ بنی اسرائیل کا، وہ سبت کے حکم میں تعدی کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے، اس حکم کو توڑ رہے تھے. اور آج ہی میں جب دیکھ رہا تھا ان آیات کے لیے بعض تفاسیر کو، تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں اس شریعت میں دو حوالے ایک صاحب نے دیے ہیں تورات سے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا قتل تھی، اسے جان سے مار دو، اس درجے اس کے اندر شریعت کے اندر سختی تھی ان کے ہاں. لیکن یہ کہ وہاں اب ایک خاص شکل پیدا ہوئی، اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے. میں نے تو بارہا مثال دی ہے، شاید آپ کے سامنے آئی ہو، میرا چونکہ تجربہ تھا، میں نے ایک روز دیکھا کہ ایک کیڑا ایک سمت میں جا رہا ہے، اس کے آگے میں نے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے اپنا رخ موڑ دیا، اس نے آگے تنکا رکھا، پھر اس نے رخ موڑا، 3-4 مرتبہ تو اس نے رخ موڑا اپنا، اس کے بعد جو تنکا میں نے آگے رکھا تو اس نے تنکے کو عبور کیا. اور میں نے تجزیہ کیا کہ اس کے اندر وہ ساری وہ فیکلٹیز جو ہم سمجھتے ہیں، فیلنگ اس میں تھی، محسوس کیا کہ ہرڈل ہے، پھر اس نے ڈیسیجن لیا، کہ مجھے اوائڈ کرنا ہے ہرڈل کو، اس نے اپنا رخ بدلا. دو تین مرتبہ بدلنے کے بعد پھر یہ ہائیسٹ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ہرڈل میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، آئی ہیو ٹو میٹ اٹ، مجھے اب اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. یہی تو ہے جو تعقل کا عمل ہے، فیلنگ بھی اس میں ہے، انفرنس بھی اس میں ہے، پھر انٹلیکچوئل ایک پورا پروسیس ہے، پھر اس میں ڈیسیجن ٹیکنگ ہے، اس ڈیسیجن ٹیکنگ کے بعد پھر امپلیمنٹیشن ہے، اس کے اوپر عمل ہے. تو حیوانات میں بھی یہ پورا شعور موجود ہے. مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن، یہ ہفتے کا دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہتا نہیں، لہذا وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی آتی تھی. اجتاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعاً، یہ شرع شارعہ کی جمع ہے. نیزے کو جب اس طرح اٹھا کر کوئی شخص آگے دوڑتا ہے اپنے دشمن کے خلاف، تو ایسا سرا جو ہے اگلا وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ سیدھا اس کے اندر اس کو بھونک دے. یہ جو کیفیت ہے یہ ہے اصل میں شرع شارعہ. تو مچھلیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ساحل پر بھی، بعض اوقات مچھلی اچھلتی ہے اور پھر وہ سمندر کے اندر دوبارہ گرتی ہے. یہ کیفیت ہے کہ اب آپ غور کیجئے کہ ساحل سمندر پر لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی مجبوری کا احساس ہے. چھ دن مچھلی آس پاس تھی نہیں، کسی کے جال میں پھنسی نہیں، ساتواں دن ہے، یہ سبت کا دن ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے کفو ایدیکم، اور مچھلیوں کا جو ہے وہ آزادی ہے، وہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں اور چھلانگیں لگا رہی ہیں. اجتاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعاً ویوم لا یثبتون لا تاتیہم، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا وہ آتی نہیں تھی، کہیں دور چلی گئی ڈیپ واٹرز میں، نہیں ہوں گے ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع کہ ڈیپ واٹرز میں جا کر بھی وہ فشنگ کر سکے، وہ ساحل کے قریب تک کے ان کے پاس ذرائع ہوں گے. اب اس کے بعد فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا، ہم انہیں آزما رہے تھے. جو انہوں نے فسق کی روش اختیار کی تھی، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری امتحان کی شکل آ گئی تھی. کسی قوم میں جب فسق و فجور بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسی دراز بھی کرتا ہے اور پھر ایک آخری امتحان لیتا ہے کہ اب دیکھیں ان کے ضبط کا وہ بندھن بالکل ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ ضبط کے حکم کو توڑتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں. فاقہ بھی آ جائے تو برداشت کریں لیکن شریعت کے حکم کو نہ توڑے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں لازمًا آزمائیں گے. نَبْلُوَنَّكُمْ وہی لفظ ہے، نَبْلُوهُمْ وہاں وہ انتہائی تاکید کے ساتھ ہے، ہم تمہیں لازمًا آزمائیں گے، بھوک سے، فاقے سے، جانی اور مالی نقصان سے، خوف سے، ان ساری کیفیتوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور اے نبی بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان پر کوئی ابتلاء آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو ان کی زبان پر یہی کلمات ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد حلا کے تیغت سرے دوستا، سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے تو ہماری گردنیں جھکی. یہ ہے ایمان. اور اگر ذرا سی آزمائش پر شریعت کو توڑنے پر آ گئے تو معلوم ہوا کہ تمہارا اس شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ان کی کیفیت ہوئی. اب وہ گروہ جو ہے، وہ قوم تین حصوں میں منقسم ہو گئی. قرآن میں چونکہ انتہائی ایجاز ہوتا ہے، اختصار، درمیان میں گیپ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جسے قاری اور سامع جو ہے خود فل کرے. اگلی آیت بول رہی ہے کہ کیا گیپ ہے. گیپ کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قوم تین حصوں میں منقسم ہو گئی. ایک وہ انتہائی بے بات اور جری اور فاسق و فاجر لوگ جو دھڑنے سے اب اس قانون کو توڑنے لگے، اور اس میں بھی ایک دیکھیے گا، یہ مذہبی طبقات کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، کتاب الحیل اور ہیلے ایجاد کر لینا. یہ ہمارے ہاں بھی دنیا دار علماء جو ہے، علماء سو، یہ ان کا پیشہ رہا ہے. وہاں اس کی ایک بڑی عجیب مثال آتی ہے. ہفتے کے روز وہ ساحل کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود کر اور سمندر کا پانی اس میں لے آتے تھے تاکہ مچھلیاں بھی ساتھ آ جائیں. اس کے بعد سمندر سے اس کا تعلق منقطع کر دیا. ہفتے کو مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، مچھلی کو نہیں پکڑا، اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لی اور اپنے ضمیر کو یہ جھوٹا اطمینان دلایا کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں ہے، ہم نے ہفتے کے روز مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے ہفتے کے قانون کو توڑا نہیں. یعنی جس طریقے سے کہ دیمک چوکھٹ کو کھا جاتی ہے، اوپر ایک ونیئر چھوڑتی جاتی ہے کہ پکڑ دینا آؤں، اگر وہ سامنے آ گئی تو فوراً جو ہے مالک مکان جو ہے اس کا بداوا کرے گا، ایک پتلی سی چھپتی جو ہے رہ جائے گی، ایک ولیر رہ جائے گا اور اندر سے چوکھٹ غائب ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب پرورشن آتی ہے مذہبی طبقے میں، جب ان کی ذہنیتیں مسخ ہوتی ہیں تو شریعت کا ایک خارجی ڈھانچہ قائم رہ جاتا ہے، اندر سے روح غائب ہو جاتی ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، مگر تو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ ان سب میں سے وہ حب خداوندی، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ خارج ہو چکا۔ رسم ہے کہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ یہ ہے معاملہ جو دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ہیلا کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ پھر میں عرض کروں گا، یہ نہ سمجھ کر ان آیات کو سنیے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ یہ آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ خوشترا باشد کے سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگرا، یہ حدیث دیگرا میں ہمیں اپنی تصویر دکھائی جا رہی ہے، کیسے کیسے ہم نے دین کے ساتھ کھیل کھیلے ہیں اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق۔ اور یہاں بھی اچانک ذہن منتقل ہوا ہے کہ ہم نے جو قرآن کو بدلا ہے وہ بھی اسی طرح بدلا، ونیر قائم ہے، متن قائم ہے، متن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، لیکن اس کے مفہوم کو ہم بدل چکے ہیں، اندر سے دیمک چڑھ کر چکی ہے، ترجموں میں تحریفیں ہو گئی ہیں، تفاسیر میں تحریفیں ہو گئی ہیں، اگرچہ وہ متن قائم ہے، اور یہ بھی اس لیے قائم ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا۔ بہرحال جب یہ کیفیت وہاں ہو گئی تو قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ کہ جو بالفعل یہ ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے، ایک وہ کہ جو نہ یہ کہ خود کر رہے تھے اس کام کو، خود بھی اس سے مجتنب تھے، مزید برآں لوگوں کو روک رہے تھے، نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، انہیں باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے بین جو خود تو گناہ میں ملوث نہیں ہوا، اس نے خود جو ہے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، لیکن ساتھ ہی وہ لوگوں کو روک بھی نہیں رہا تھا، نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہیں دے رہا تھا، اپنی حد تک وہ شریعت کے اوپر قائم تھے لیکن نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی برت رہے۔ اب ان تین طبقات میں سے یہ جو دو طبقے ہیں جن کا ذکر میں نے بات بھی کیا، ان کا ایک ڈائیلاگ ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ اسی فل ان دی گیپ کے اندر اس کو بھی رکھیے کہ یہ کوئی دو چار دن کی بات تو نہیں ہوگی۔ جب طویل عرصہ گزر گیا، ان کی ڈٹائی بڑھتی چلی گئی، ان کی دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو اب اس تیسرے طبقے نے یہ کہنا شروع کیا، وہ الفاظ ہیں جو یہاں آ رہے ہیں۔ اب متن کے اوپر نگاہ رکھیے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب کہ کہا ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں تم وعظ کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، بات رکھنے کی کوشش کر رہے ہو اس قوم کو، ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ اب ہلاک کر کے رہے گا یا انہیں شدید ترین عذاب دے گا، یعنی ان پر مایوسی کا غلبہ ہو چکا ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب کوئی بہتری کی امید نہیں، لوگوں کے اس معصیت سے باز آنے کا کوئی امکان نہیں، ان اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کی ڈٹائی اور جسارت اتنی بڑھ چکی ہے کہ گویا کہ انگریزی کے اس لفظ کے مطابق دے ہیو ریچ دی پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں، لہذا خامخواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اب تو عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حالات واقعتاً مایوس کن سے مایوس کن تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، میرے مجھ پر خود میں نے کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ آثار پر بڑا اثر ہے کہ ایک صورت حال میں بہتری نہیں ہوتی کہ ایک نئی مصیبت، سندھی نیشنلزم ابھی وہی تھریٹن کر رہا تھا اس ملک کے یکجہتی اور قومی سالمیت کو کہ اب اس سے آگے اس مرض کی ایک اور علامت، اگرچہ میرے نزدیک وہ اسی مرض کی ایک علامت ہے، اسی شجرہ خبیثہ کا ایک اور پھل ہے، اور اگر پہلے ٹھیک ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اصل مرض ہے اس کو پکڑنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب وہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو اب یاس کے سائے زیادہ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے تو جب استحکام پاکستان لکھی تھی اس وقت تک ابھی یہ صورتحال سامنے نہیں آئی تھی، میں نے تو لکھا تھا کہ سب سے زیادہ اس نظریہ پاکستان کے ماننے والے اور اس نظریہ پاکستان کا کے لیے قبر کسنے والے لوگ کہ اگر انہیں پکارا جائے گا تو وہ قبر کس کر آ جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، وہ تو اسی طبقے میں ہیں جو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے پاکستان. اس لیے کہ یہاں آنے والوں میں اگرچہ ایک بڑی تعداد تو وہ بھی ہے کہ جو فورس ایویکویشن ہوئی ہے، مغربی مشرقی پنجاب کا معاملہ ہو اور بعض علاقوں کا، وہاں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے آئے. اور پھر یہ کہ وہاں فیملیز بھی ڈیوائڈیڈ نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ تو ماس اور فیمس تھا اور فورس ایویکویشن تھی. ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی رہنے کے دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا. ہمارے تو مورچے حصار میں آ کر انڈین آرمی نے توڑے ہیں اور ہمیں ہانک کر وہ لے گئے ہیں کنسنٹریشن کیمپ کے اندر، اور وہاں سے پھر مختلف طریقوں سے وہاں آنا ہوا. اور میں تو جیسا کہ بیان کر چکا ہوں اپنی کتاب میں بھی، 20 دن پیدل چل کر 170 میل جو ہے جس قافلے نے طے کیے تھے اس کے ساتھ میں آیا تھا. تو ایک تو وہاں سے جو ہوئی ہے فورسڈ ایویکویشن اور ماس ایکسوڈس، ان کے معاملے کے اندر تو دو رائے ممکن ہیں. یقیناً ان میں بھی بہت سے وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر جذبہ ملی جو ہے عروج پر تھا. میں کسی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جبکہ وہ نعرے ہم لگاتے تھے، سڑکوں پہ ڈھونڈتے تھے، دبے کے اجتماعات میں، ایڈین کے اجتماعات میں بیجز تقسیم کرتے تھے، فروخت کرتے تھے بیجز، کلمہ طیبہ کے بیجز. میں نے تو کئی مرتبہ لکھا ہے حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہم منتظر رہتے تھے کہ کب گاڑی آئے اور نوائے وقت کا پرچہ ہمیں ملے. یہ کیفیات آج بھی یاد آتی ہے، جو جوش و خروش تھا. کوئی شوکت حیات آج بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تو چند چھوٹوں کا ایجاد کرنا ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس سے تاریخ کو نہیں بدل جائے گی. چند چھوکرے تاریخ کو نہیں بدل دیا کرتے. انگریز اور ہندو کی متحدہ قوت کے مقابلے میں پاکستان کا بن جانا یہ یقیناً ایک معجزہ تھا. اور اس میں جیسا کہ میں کہتا ہوں دونوں ایلیمنٹ تھے، قوم کی ایک واضح اکثریت کا یکسو ہو کر مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ جانا، اور پھر وہ اجتماعی ہمارا وعدہ اللہ کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. کل میں نے عرض کیا تھا قائد اعظم کے وہ الفاظ کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول و حریت و حقوق و مساوات کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. ہم تو لائٹ ہاؤس بنانا چاہتے تھے اس ملک کو. یہ ملک تو پین اسلامزم کے لیے نقطۂ آغاز بن رہا تھا، یہ تو ہماری آخری منزل نہیں تھی، بلکہ یہ تو در حقیقت اتحاد عالم اسلامی کے لیے پہلا قدم تھا. لیکن جس طریقے سے کہ ہمارے خواب ٹوٹے ہیں، جس طرح سے کہ ریورس گیئر لگا ہے، اس ریورس گیئر کی انتہا یہ ہے کہ آج قومیتیں ہیں، نفرتیں ہیں، کتنی شدید نفرتیں ہیں کہ جو اندر ہی اندر جن کا زہر گھل چکا ہے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوا کہ ہم نے اس اللہ کے ساتھ اپنے کی عہد کی خلاف ورزی کی. اب آج بھی حالات جو مایوس کن ہو چکے ہیں تو بہت سے لوگوں کے اعصاب شل ہو رہے ہیں. خود میں نے پچھلے یہ 2-3 مہینوں میں محسوس کیا کہ جیسے میرے اعصاب شل ہو رہے ہیں. اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں یہ درس آپ کو نہیں دے رہا، اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. اسی کو نفسی بھی تکمنا کہ سورہ روم میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس کے بعد یہ بھی فرمایا فاقم وجھک للدین القیم. یہ کام ہمیں کرنا ہے، ان حالات سے ہمیں بددل ہو کر بیٹھ نہیں رہنا ہے. اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قبر کسی وہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کی بھی مثال دی گئی، انہوں نے کہا کھا کھا وہ کیوں ہلکان کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لما تعظون قوما اللہ مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. اب جواب سنیے ان کا، کن کا؟ جو نہیں عن المنکر کے فریضے پر آخری وقت تک کاربند رہے. ان کا جواب کیا تھا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے روشنی کی کرن ہے، ہمارے لیے ہماری اس فرض کو یاد دہانی، اس فریضے کی اور اپنی اس ذمہ داری کی، اس کے لیے اہم ترین الفاظ ہے. قالوا انہوں نے جواب دیا معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون. دو جواب ہے، نمبر ایک تو یہ کہ اپنے رب کے حضور میں تو کچھ عذر پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کوئی مانے نہ مانے، ہمیں تو یہ کہنا ہوگا کہ پروردگار ہم آخری سانس تک حق بات کہتے رہے ورنہ تو ہم خود مجرم شمار ہو جائیں گے، ہم کیسے بچیں گے. یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنے کی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی نیکی کے اپنے گوشوں کے اندر وہ بیٹھ کر اور شاید بری ذمہ ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، وہ ان الفاظ پر غور کریں، معذرت اللہ ربکم کی ایک ہی شکل ہے کہ ہاں آخری سانس تک حق کہتے رہیے اور حق کے لیے جد و جہد کو جاری رکھیے، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، کوئی امید نظر نہ آ رہی ہے، کوئی کرن جو ہے امید کی نظر نہ آئے، لیکن کسی سیلاب میں نہ بہ جائے، ویورنگ جسے میں نے کل کہا تھا چدرنگ، بلکہ یہ ہے کہ یکسو ہو کر عقیم وجہک للدین القیم، اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کمر کسے ہوئے میدان میں رہے. تو فرمایا ان کا جواب کیا تھا، قالوا معذرتا الى ربکم، نمبر ایک تو یہ ہے ہمارے اس عمل کا سبب کہ ہم لگے ہوئے ہیں سمجھانے میں، روک رہے ہیں کہ ہمارے رب کے حضور میں ایک عذر بن جائے، ہم تو کم سے کم بری ذمہ ہو سکے، ہم تو بچ سکیں، اگلا کتنا اس سے بھی زیادہ بلاغت والا ہے، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر ہی لے، تمہارے پاس کون سا علم غیب ہے، ہمیں کیا معلوم ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم حالات ہی کا جائزہ لے رہے ہیں، حالات کا تھوڑا کمرہ جوڑ کر ہم جو اس میں کیلکولیشنز کر رہے ہیں، اس میں ہم فیصد امکانات دیکھ رہے ہیں کامیابی کے ناکامی کے، ہمارا پورا حساب جو ہے غلط ہو سکتا ہے، ہماری مشاہدات کے اندر، ہماری آبزرویشن کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ جاگ جائے، کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات نہیں آئیں گے، ان میں تکنا سی کو نمک جاگ نہ جائے گی، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے، یہ اس مایوسی کے اندھیارے میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ جو سہارا بنے، قالوا معذرة الى ربکم ولعلہم یتقون، شاید کہ جاگ جائے، اسی کو سورہ بقرہ کے اندر حضرت عزیر کے واقعے میں الفاظ آئے ہیں کہ جس طرح نبوکدنضر نے یروشلم کو برباد کیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، حضرت عزیر کا جب گزر ہوا ہے، اوکل لذی مر رہا قریت وہی خاویت علی عروشہا، پوری بستی جو ہے ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی، پورا شہر، ان کے زبان سے الفاظ نکل گئے تھے، اللہ یحیی اللہ ہذہ بعد موتہا، اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کر دے، لیکن اللہ نے پھر انہیں وہ تجربہ کرایا، انہیں سلایا، نیا تھا آمین، اور اس 100 سال کے عرصے میں وہاں پھر جو ہے زندگی کے آسان ہوئے. یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارے لیے اگر اللہ پر یقین ہے تو اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی قدرت کاملہ وہ ہے کہ جو وہاں سے بھی راستہ نکال سکتی ہے کہ جہاں ہمیں سرے سے کوئی راستہ نظر نہ آئے. قرآن مجید میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا، وہاں سے اول تو یہ کہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا، مخرج بنا دے گا، بڑا عجیب لفظ ہے یہ جو ایگزٹ لکھا ہوا ہے، یہ ہے مخرج، نکلنے کا راستہ، یہ کس لیے خاص طور پر یہ کیا گیا ہے اور سرخ رنگ میں، کہ خدا نہ خاصا یہاں کوئی حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے، کوئی اور بات ہو تو یہ راستے نکل دیتے ہیں، اور ان کو بولڈلی نمایاں ہونا چاہیے کہ یہ راستے ایگزٹ ہے، یہ مخرج ہے، جب آدمی نرزے میں آ گیا ہو حالات کے اور کہیں نظر نہ آ رہا ہے کہ کوئی راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی مخرج بنا دیتا ہے، وہاں بھی راستہ نکال دیتا ہے، میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سیرت کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے وقت، کل بھی ذکر ہوا تھا عام الحزن کا، 10واں سال آغاز وحی کے بعد، ہجرت سے 2 سال پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، دار الندوہ میں پارلیمنٹ میں قریش کے فیصلہ ہو چکا، ریزولوشن کیری ہو گیا کہ محمد کو قتل کر لیا جائے، انتہائی مایوس کن حالات، مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سرداروں سے ملے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو تیر کی طرح کلیجے سے پار ہو گئی، مایوس ہو کر لوٹ رہے ہیں کہ وہ اشارہ کر دیتے ہیں اوباس لوگوں کو کہ ذرا ان کی خبر لو، اور پھر وہ نقشہ جمتا ہے طائف کی گلیوں میں، جو کبھی ہمارے ہاں کوئی مجذوب آ جاتا ہے تو کچھ آوارہ بچے جیسے تالیاں پیٹتے ہوئے اور کنکر مارتے ہوئے، یہ نقشہ ہے اے محمد الرسول اللہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کنکریاں نہیں مار رہے تھے، تاک تاک کر پتھر مار رہے تھے، اور میں نے جب یہ لفظ پڑھے تو میں لرز گیا کہ تخمے کی ہڈیوں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے، یہی وجہ ہے کہ وہ وہیں سے لہو جو ہے وہ جوتیوں کے اندر نالین میں جمع ہے، کہ پھر جب جا کر باغ میں تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھے تو جوتیاں اتر نہیں رہی، اب آپ اندازہ کیجئے بچے کو مایوس ہو کر طائف آئے، طائف میں ایک دن میں ذاتی طور پر جو کچھ محمد کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں 10 برس میں نہیں ہوا تھا، ذاتی طور پر حضور کے ساتھ یہ معاملہ 10 برس میں نہیں ہوا مکے میں، جو ہوا بلال کے ساتھ ہوا، خباب کے ساتھ ہوا، جو بھی ہوا سمیہ کے ساتھ، اور جو ہوا یاسر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سے صحابہ کے ساتھ، حضور کے ساتھ تو یہ سلوک مکے میں تو نہیں ہوا، تو سکتا نہیں تھا. قریش کے بڑے اونچے گھرانے کے پر، خاندان ان کے پشت پر، ابو طالب کا سہارا موجود، لیکن طائف میں ایک دن میں وہ ہو گیا. اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے، مکے میں واپس آ رہے تو داخل نہیں ہو سکتے، لیکن ریولیوشن تو پاس ہو چکا ہے، ان کو قتل کر لیا جائے، اب کہاں جائے. وہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ضمن میں ذرا زبان رکتی ہے، لیکن کیفیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں. اے حضور میں نا امیدی، دل بہت گھبرائے، کہاں جاؤں. حضور نے جو طائف میں دعا مانگی ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، الہ من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الہ بعیدی یجہمنی، او الہ عدوی ملکتا امنی، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو کہا کبھی، اور جن کے رحم و کرم کے اوپر پورے طور پر مجھے چھوڑ دیا. تو جب آئے ہیں آپ مکے میں، داخل نہیں ہو سکتے. بہت سے حضرات جن کے لیے شاید یہ نئی بات ہو چونک جائیں گے، حالات کتنے خراب ہیں اس کا اندازہ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہونا پڑا. مطعم بن عدی ایک شخص ہے، شریف النفس ہے، ایمان نہیں لایا. حضور کہلواتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں مکے میں آ جاؤں. وہ کہلوا دیتا ہے ایسے سلسلے طور پہ، ٹھیک ہے میری امان میں آؤ. حضور پھر بھیجتے ہیں آدمی، حضرت زید جو طرح ساتھ تھے حضور کے، ایک ہی آدمی ساتھ گیا تھا طائف، پھر کہتے ہیں کہ یوں نہیں، آ کر لے کر جاؤ، اس لیے کہ جیسے مکے میں داخل ہوں اگر کوئی مجھ پر حملہ کر دے تو یہ پلی لے سکتا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ مسلم مزاجی کی امان ہے. میرے علم میں تو وہ ریزولوشن ہے دارال ندوہ کا کہ جہاں پاؤں محمد کو قتل کر دو. اب وہ شخص 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر سجا کر باہر آتا ہے تو حضور کو لے کر گیا ہے، بتائیے کہاں سے راستہ نظر آئے گا؟ کوئی راستہ نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اب کنٹراسٹ دیکھیے کہ طائف چل کر گئے ہیں اور یہ ہوا، اور مکے میں بیٹھے ہوئے اسی سال حج کے موسم میں 6 افراد آ گئے، ایمان لے آئے. اگلے سال 12 ہو گئے، بیعت عقبہ اولی ہو گئی، انہوں نے کہا ہمیں دیجئے کوئی اپنا جانسار، اپنا شاگرد جو ہمیں قرآن پڑھائے. حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ تھوڑے عرصے کے بعد شاید ان کی طرف سے مزید مطالبہ ہوا ہوگا کہ ایک آدمی سے کام نہیں چل رہا، یا حضرت مصعب ہی نے منگوایا ہوگا کہ کوئی اور ساتھی بھی بھیجیے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہ بھی بھیجے گئے. 1 سال کی ان کی محنت کا حاصل یہ کہ 72 افراد نے اگلے سال آ کر بیعت کر لی، اور وہ بیعت ہے جس نے کہ تاریخ کے رخ کو بدل دیا ہے، اسی کی بنیاد پر ہجرت ہوئی. تو یہ ہے کہ نا امیدی انتہا، لیکن اللہ راستہ نکال سکتا ہے اس کی قدرت سے. تو فرمایا اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به. تو جب انہوں نے بھلا دیا ساری نصیحتوں کو جو نصیحتیں کی گئی تھی، جو ان کے پاس کتاب تھی، جو شریعت تھی، ہر چیز، جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں قصد قلوبہم، ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. جب یہ کیفیت ہو گئی، اب الفاظ ہے اہم، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی اور بچا لیا ان کو جو روکتے تھے برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ لِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی تھی، ایک بہت برے عذاب سے، ان کے فسق اور فجور کی پاداش. یہ اب مشکلات القرآن میں سے ہے، اس میں کافی 3 اقال ہے اس آیت کے بارے میں. اس میں ایک شراحت یہ ہے کہ جو لوگ روکنے والے تھے نہیں عن المنکر کرتے رہے وہ بچا لیے گئے، اور ظاہر بات ہے کہ قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو اس سے بچانا، اجتماعی عذاب سے بچانے کی شکل موجے کی شکل ہی میں ہو سکتی ہے. اگر کوئی بہت بڑا کوئی آسمانی یا زمینی کوئی کیٹاسٹرافی کہیں آ جائے تو پھر جو بچیں گے وہ پھر ایک موجے کی شکل میں بچیں گے. لیکن قرآن نے جو ہمیں راستہ دکھایا وہ یہ ہے کہ بچنے کی صرف ایک شکل یقینی ہے، کہ نہیں انل منکر کرتے رہو آخری دم تک، تھک ہار کر نہ بیٹھو، اپنی جد و جہد کو ختم نہ کرو، بلکہ یہ کہ اس فریضے کو ادا کرتے رہو. انجین الذین ینہون عن السوء، جو بدی سے روکتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے، انہیں ہم نے نجات دی. دوسری یقینی بات کون سی ہے؟ واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، اب جن لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی تھی انہیں ہم نے ایک بہت برے عذاب میں جکڑ لیا، پکڑ لیا، ان کے فسق اور فجور کی پاداش میں. اب یہاں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ دونوں طبقوں پر آیا ہے، ان پر بھی کہ جو خود اس شریعت کے حکم کو توڑ رہے تھے، اور ان کو بھی کہ جو روک نہیں رہے تھے چاہے خود اس کے اندر شریک نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ روکنا بھی ایک جرم ہے. اگر امر بالمعروف نہیں انل منکر فرض ہے تو اس فرض کی ادائیگی نہ کرنا ہے جرم ہے، یہ تو اصول ہے. نماز فرض ہے، نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر امر بالمعروف نہیں انل منکر فرض ہے تو فرض سے کوتاہی برتنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لہذا وہ اسی کے ساتھ بریکٹ ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں کچھ نرم طبیعت علماء کرام نے اس میں ایک نقطہ نکالا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے اولاً تو وہی تھی کہ جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ تین گروہوں میں سے عذاب سے بچا ہے صرف وہ کہ جو نہیں انل منکر کرتا رہا آخری دم تک، باقی دونوں گروہ عذاب کے اندر پکڑے گئے. لیکن ان کی رائے بعد میں بدل گئی، ان کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ جو تابعین میں سے ہیں، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، یہ تابعین میں سے تفسیر کے معاملے میں بہت اہم مقام رکھنے والے ہیں. ان کی رائے یہ ہوئی، اور اسی کو ہمارے ہاں علماء نے اکثر و بیشتر قبول کیا ہے، کہ اللہ نے ایک بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جنہوں نے روکا انہیں بچا لیا. دوسرا بات بھی قطعی ہے کہ جو لوگ اس گناہ کے اندر بالفعل ملوث تھے ان پر عذاب بھیج دیا. تیسرے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، لہذا ہمیں بھی سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں گویا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بین الخوف والرجا کی یہ کیفیت قائم ہو جائے گی، پکڑ میں آنے کا امکان بھی رہے گا اور چھوٹنے کی کچھ امید بھی باقی رہے گی، کہ کچھ تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے ان میں کہ جو خود کسی اللہ کے حکم کو صریحاً توڑ رہے ہو علانیہ، اور وہ لوگ کے جو توڑ نہیں رہے اگرچہ وہ بھی اس کے مجرم ہے کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں. یہ رائے ہے جسے خاص طور پر ہمارے اس دور کے مفسرین نے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں سے مولانا عبدالباجی دریابادی، مولانا مفتی محمد شفیع، ان سب حضرات نے اس رائے کو قبول کیا ہے. لیکن بعض دوسرے حضرات کی رائے وہ ہے، اور اس میں بھی مجھے وزن نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ سے اگلی سورت ہے سورہ انفال. مضامین کا ذرا ربط دیکھیے، سورہ انعام سے ہم چلے ہیں سورہ اعراف، اور اگلی ہے سورہ انفال. سورہ انفال کے ان آیات کا یہاں درس ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہاں ان کو آج تباہ نہیں کروایا. بہت سے حضرات جو پابندی سے شرکت کر رہے ہیں انہیں یاد آ جائے گا. اس کی 25ویں آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لوگوں بچو اس عذاب سے، اس فتنے سے، جو صرف انہی لوگوں پر مسلط نہیں ہوگا جنہوں نے خاص طور پر معصیت اور فسق و فجور کی روش اختیار کی ہوگی. صرف ان تک نہیں رہے گا، وہ پھر لپیٹ میں آتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پستا. اسی کی تائید ہوتی ہے ایک اور حدیث سے، وہ میں آپ کو یہاں سنا چکا ہوں اسی درس کے ضمن میں. حضور نے بہترین اور سادہ ترین مثال دی ہے کہ ایک جہاز ہے، جہاز میں آپ کو معلوم ہے کہ عرشہ ہے، ڈیک ہے، اوپر نیچے منزلیں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ عرشے پر سفر کر رہے ہیں،